أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورة دخان مكي ہے، 59 آیات اور 3 رکوع ہے. ترتیب میں 44 ہے اور نزول میں 64 ہے. اس سورت میں بھی وہی 4 مسائل ہے. اول، قرآن کریم کی صداقت، جس پر رسالت مآب کا اعجاز موقوف ہے، اور دوسرا مسئلہ وہ مہمات مسائل، وہ اساس دین جس پر 124,000 انبیاء بھیجے گئے اور 104 کتابیں نازل کی گئی، اور جو عقلاً نقلاً ثابت ہے. التوحید الخالص للہ وحدہ. اور تیسرا، ہر طرح کے شرک کی نفی، خواہ اعتقادی ہو یا فعلی. اور چوتھا، وقوع قیامت، کہ مجازات اور مکافات کا دن آنے والا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کٹکا نہیں. ما قبل کی صورتوں کے ساتھ یہی مضامین میں ربط اور تناسب بین بنفسی ہی ہے. سورت انہی حروف سے مصدر ہے جو ما قبل اور ما بعد کی دو سورتیں ہیں. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب وضاحت کرنے والی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو برکتوں والی رات. انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے. لیلۃ مبارکہ جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. جو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 24 یا 27 رات ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے. ابن عساکر نے اور دیگر بہت سارے لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے. چونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول بہت واضح ہے اور تقریباً قطعی ہے، اس لیے کسی اور رات کا قول اولین محدثین اور مفسرین کے ہاں کمزور جانا گیا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بھی بیان القرآن میں تو یہی لکھا، لیکن ایک واعظ انہوں نے کیا ہے لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر، اس میں دوسرے طرز کے دلائل قائم کر کے، اور اس رات سے لیلے نصف من شعبان مراد لیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن کریم کا نزول تو لیلۃ القدر میں ہوا ہے، تو لیلے نصف من شعبان کا نزول کیسے ہوگا؟ تو علماء دین نے اس کے درمیان ایک تدبیر قائم کی، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اشکال تو لیلۃ القدر پر بھی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول 23 سال میں ہوا ہے، تو لیلۃ القدر میں کیسے نزول ہوا؟ تو تدبیق اس طرح کی گئی کہ اللہ کے شان کے مطابق ان کے عزم اور ارادے کو لیلۃ النصف من شعبان میں ظاہر کیا گیا ہے. اور اس کو لوح محفوظ کے تختیوں پر لیلۃ القدر رمضان کے آخری راتوں میں کوئی رات ہے جس میں نقش کرا دیا گیا ہے، اور وہاں سے زمین پر علی مصالح العباد نجمن نجمن سورتا آیتا حسب المصالح 23 سال میں نازل کیا گیا ہے. فللہ الحمد اول و آخر. لیلۃ القدر تو ایک واضح رات ہے، اہل اسلام اس کو جانتے اور ایمان کے رشتے سے مانتے، لیکن لیلۃ النصف من شعبان جس کو شب برات کہتے وہ بھی کوئی معمولی رات نہیں ہے. محدث العالم امام الاثر انور شاہ کشمیری شرح ترمذی میں لکھتے ہیں ہی لیلۃ مبارکہ اے لیلۃ البرات ففیہا احادیث کثیرہ و آثار عجیبہ ولہا فضل کبیر. یہ مقام غالباً حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف کی نظر میں نہ تھی، اس لیے معرف السنن میں اس کے خلاف لکھا گیا، اور وہیں سے بعض زائغین کو موقع ملا اور انہوں نے آج کل لیلۃ البرات کے خلاف زبان درازی شروع کی ہے. بلاد عرب کے انور شاہ شیخ المشائخ استاذ و اساتذہ دینا حضرت اقدس مولانا زائد الکوثری نے مقالات میں لکھا ہے کہ نجم الدین غیتی نے اس کے فضائل میں کتاب لکھی ہے. نجم الدین غیتی اور موسیٰ تلمسانی نے وہما من کبار ہذہ الامہ حدیثاً و اثراً اسناداً و اثباتاً وکفا بہم شرفاً و قدوہ. اس میں 8 احادیث ہیں، 5 موضوع ہیں اور 3 حسن درجے کی ہے. رات کی عبادت غیر متعین اور دن کا نفل روزہ استحباباً، یہ فقہاء محدثین مفسرین صوفیاء سب تسلیم کر چکے ہیں. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو برکت والی رات میں اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں. قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ عذاب سے ڈرانا. اور عذاب سب سے بڑا کب ہوگا؟ قیامت کے دن، ثبوت قیامت. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت آموز معاملے کا. کہتے ہیں اگلے سال تک ارزاق آجال سب کی نسخ ہوتی ہے. امرم من عندنا، یہ فیصلے ہمارے ہیں. انا کنا مرسلین، ہم بیچتے ہیں رحمت من ربک، رحمت تیرے رب کے ہاں سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے و جاننے والے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے آسمان و زمین کے اس کے درمیان میں بھی. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا ہو، مسئلہ توحید خالص. یحیی و یمیت، وہ زندہ فرماتے مارتے بھی. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی رب ہے تمہارے اور تمہارے اگلے بڑوں کے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں کھیلتے ہیں. جب آدمی کسی معاملے کو سنجیدہ نہیں لیتا نا تو کھیل والی باتیں شروع کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے. اس لیے کامل العقل لوگ برا مانتے، کہتے ہیں یہ سنجیدگی کا وقت ہے اور ہنسنے کا وقت ہے. بعض لوگ کسی اہم بات پر ہنس کر کے بس خالی ہونٹ کھول کے اور دانت دکھا کے اس کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں. یہ ایک ناکارہ خصلت ہے اور بھونڈی عادت ہے. سنجیدہ اوقات میں سنجیدہ رہو اور بغیر کسی وجہ کے ہنسو نہیں. ویلے کسے جینے کو نیار وا خان دے خلا دیواز نہیں ویلی الکہ سیش دا خان دے ویلے خندا سا خبر آدے. بل ہم فی شک یلعبو, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھیل کود کی بنیاد بغاوت اور سرکشی پر ہے. وقتی فائدہ تو جسم کو ہے, ورزش وغیرہ ہو جاتی ہے, لیکن اصل نتیجہ کیا نکلے گا کھیل کود کا؟ سنجیدہ امور میں تردد پیدا ہو جائے گا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلام کبھی بھی کھیل کود کی حمایت نہیں کرے گا. تو یہ پتہ بھی چل گیا کہ بعض کھلاڑی جو تبلیغ کے ساتھ بھی ہے اور عالمی کھلاڑی بھی ہے, ان کو کھیل ختم کرنا پڑے گا. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ میں تمام اچھائیاں جمع نہیں ہیں اور تبلیغ کے ذریعے تمام منکرات کا رد نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سنجیدہ اور متین علم کا عالم چاہیے, کیونکہ وہ شکاری جماعت ہے, وہ لوگوں کو خوش رکھنا چاہتی ہے. شکاری پرندے کو پساتا تو ہے لیکن پھر وہ آواز تبدیل کرتا ہے, اصلی حالت میں نہیں ہوتا. کبھی بھی ڈانسر کو تبلیغی ڈانسر نہیں کہیں گے, کھلاڑی کو کھلاڑی نہیں کہیں گے. وہ یہ ظاہر کریں گے کہ بس آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہی بہت بڑی بات ہے. تعلق تو بہت بڑی بات ہے لیکن اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے, اور وہ ہے کھیل کود لہو و لعب ختم کرنا. بل ہم فی شک کی یلعبون, آیت سے ان لوگوں کی مذمت ہے جو بعض جگہ مدرسوں کے طلباء نے ٹیمیں بنائی ہے اور وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور مختلف کھیل کھیلتے ہیں. یہ محتمم کی نا اہلیت اور اساتذہ کی پستی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ طالب پر تعلیمی بار نہیں ڈالتا ہے, ورنہ وہ دن رات مصروف رہے تو وہ کائے کو ادھر ادھر انڈرٹین جو ہے نا وہ حرکت دیں گے. وہ دن رات اپنے کتابوں کے علم و فن کی تحقیق میں مگن رہے. درسگاہوں سے علوم راسخ نکلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اکابر کا روش ترک کر لیا ہے. ہمارے اکابر کے زمانے میں طالب علموں کی کھلاڑیوں والی ٹیمیں نہیں تھی. طالب علم دن رات تلاوت کرتے تھے, نفلوں میں مشغول ہوتے تھے, علم اور فن کی گہرائی میں رہتے تھے, منتہی کتب مطالعہ فرماتے تھے اور کمالات پیدا کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ رازی اور غزالی, محمود الحسن اور انور شاہ, اشرف علی اور حسین احمد جیسے راسخ اور اللہ والا عالم بنے تو انہیں نقوش پر چلنا پڑے گا. بل ہم فی شک کی یلعبون, بلکہ یہ لوگ شک کے اندر کھیل رہے ہیں. فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین, انتظار کیجئے اس دن کا جب ہو جائے گا آسمان دھواں واضح. جیسے مکان گرتا ہے نا, چھت گرتی ہے, دھواں اڑتا ہے ہر طرف, مٹی گرد و غبار. قیامت کے دن جب آسمان ٹوٹے گا تو کتنی بڑی چھت ہے وہ, ہر طرف گرد و غبار و دھواں ہوگا. یغشی الناس, لوگوں کو ڈھانک لے گا. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ جب آکسیجن ختم ہو جائے اور ہائیڈروجن گیس چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا زہریلی گیس سے بھر جائے گی. ہذا عذاب الیم, یہ عذاب دردناک ہوگا. لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب, اے پروردگار دور کرے ہم سے تکلیف. انا مومنون, ہم ایمان لانے والے ہیں. قیامت کے دن ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انا لہم الذکرہ, کہاں سے ان کو نصیحت ملے گی؟ وقد جاءہم رسول مبین, اور یقیناً آ چکے تھے ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل لے کر. ثم تولوا عنہ, پھر منہ موڑ رہے تھے اس سے. وقالوا معلم مجنون, اور کہنے لگے کہیں سے سکھایا گیا ہے دیوانے. انا کاشف العذاب قلیلا, ہم ہٹاتے ہیں عذاب تھوڑا بھی. انکم عائدون, تم پھر وہی کرو گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ, جس دن پکڑیں گے بڑی پکڑ کے ساتھ. انا منتقمون, ہم بدلے لے کے رہیں گے. ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون, اور ہم آزمائش میں ڈال چکے تھے ان سے پہلے فرعونیوں کو. وجاءہم رسول کریم, اور آئے تھے ان کے پیغمبر عزت والے موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا؟ ان ادو الیہ عباد اللہ, کہ سپرد کرو میرے خدا کے بندوں کو. کیونکہ بنی اسرائیل کو انہوں نے بگاڑ میں پکڑا تھا اور ان کو طرح طرح تکلیفیں دے دے تھے, تو بندوں کو ظالم کے استبداد سے چھڑانا انبیاء کی سنت ہے. اور رہائی اور آزادی وطن کی کوشش کرنا قرآن کریم کی تعلیمات ہے. چنانچہ ہندوستان کی آزادی میں علماء ہند اور علماء دیوبند کے ہراول دستے کا سنہرا اقدام ہے, اور انہوں نے سربکف ہو کر ہمیشہ کفن بردار جلوس نکال کر انگریز کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. حضرت شیخ الاسلام اور ان کی جماعت نے ایسی لگن محنت سے کام کیا ہے. اللہ اللہ, کون سی جیل ہے جو گواہ نہیں ہے؟ کون سا قید و بند ہے جو حضرت مدنی نے نہیں کاٹی؟ اور ان کے استاد شیخ الہند محمود الحسن, جنہوں نے ایک جامع پروگرام کے تحت ہندوستان کے لوگوں کو انگریز کے خلاف تعلیم دی, اور انہیں انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے آواز دی. وہ آواز بڑی دور رس تھی اور بڑی روح پرور تھی, اور انگریز سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا عمر رسیدہ بزرگ ہمیں یہاں سے نکال کے چھوڑے گا. چنانچہ حضرت شیخ الہند جب مکہ تشریف لے گئے تو انہوں نے شریف مکہ سے ساز باز کی برطانیہ نے, اور شیخ الہند کو آزادی وطن کے جرم میں سنگینوں کے سائے میں گرفتار کر لیا. مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا عزیر گل صاحب اور ایک ساتھی اور تھے ان کو کہا کہ ہمارے بوڑھے اور بزرگ استاذ کو یہ لے جا رہا ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, ہم کو ساتھ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں گرفتار نہیں کر رہے. حضرت مدنی نے کہا آپ راضی ہو جائے, میں کوئی چال لڑتا ہوں, گرفتاری ہو جائے گی. آپ نے جا کر کے گرفتار کرنے والی ٹیم کو کہا کہ اس شخص کے ساتھ دو تین ساتھی اور ہیں, ایک کا نام حسین احمد, دوسرے کا عزیر گل, تیسرے کا محمد ضامن. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آرڈر نہیں ہے, کہا پوچھتا ہوں. ادھر جا کے جس نے آرڈر دینا تھا ان کو کہا کہ آپ کو ایک کا تو نہیں, پانچ کا کہا گیا تھا یا چار کا. انہوں نے وہاں سے نام لکھے, اور اس طرح حضرت مدنی نے اپنے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے استاد کے ساتھ گرفتار کرایا. دنیا میں یہ ٹرپ تو دیکھے گئے کہ لوگ چھڑا لے اپنے آپ کو، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ استاذ کے خاطر ان کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے محبوب ساتھیوں کے ساتھ انگریز کے کالے جیل کے لیے گرفتار کرایا. اور یوں حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی اور اسیر مالٹا مورنا زرگل اور ایک عبد الوحید تھا ان کے ساتھ، حضرت شیخ الہند کا رشتہ دار تھا، جیل میں حضرت فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند سارا دن ان کو پڑھاتے تھے. ایک مقام پر اسیر مالٹا میں مولانا حسین احمد لکھتے ہیں، وحید کی بدبختی تھی کہ وہ کچھ نہ پڑھ سکا، ورنہ میرے استاد سارا دن ان کو ایسا پڑھاتے تھے جیسے دارالعلوم دیوبند کو پڑھاتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے جب رمضان آنے لگا تو خواہش ظاہر کی کہ اور تو خیر ہے، عمر بھر تراویح پڑی ہے اور قرآن مجید سنا ہے، اور چونکہ یہ انگریزوں کا جیل ہے اور مالٹا دور دراز وطن ہے، یہاں تو کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں حضرت مدنی روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں پڑھتے تھے. اس طرح 30 روزے پورے ہوئے اور حضرت مدنی عمر بھر کے لیے حافظ ہو گئے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ عجائب عالم میں سے تھے، ان کے کرامات اور مفاخر ختم نہیں ہوتے. یہاں کراچی میں ایک عدالت کے اندر وہ خالق دین حال میں پیش ہوئے تو حضرت شیخ الاسلام سے جج نے کہا، کیا واقعی آپ نے کہا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے حرام اور گناہ ہے؟ آپ نے کہا، کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. جج نے ایسا دیکھا اور کہا، اس کی سزا معلوم ہے، سزائے موت ہے. آپ نے فرمایا، یہ میرے سر پر جو لٹا بندھا ہوا ہے یہ کفن کے لیے دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں باندھ کے لایا. آپ جو سزا دے سکتے ہیں نافذ کرو، مگر لکھو کہ میں نے کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا کہ انگریز غاصب ہے، ڈاکو ہے، ہندوستان کے سرزمین پر لٹیرا اور جیب کترا ہے، نکل جائے یہاں سے. انگریز جج اپنی کرسی پر کانپ گیا مولانا کی استقامت دیکھ کر. طالب علموں کو حضرت کی خود کی لکھی ہوئی اسارت مالٹا ضرور دیکھنا چاہیے، ایمان مضبوط ہوگا. خاص کر وہ جلد دیکھے جس پر پیش لفظ فقیہ امت اور ان کے روحانی اور برہانی اور مجاہدانہ فرزند محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا لکھا ہوا ہے. ایک اسارت مالٹا پر پیش لفظ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی لکھا ہے، وہ نسخہ تلاش کریں. اور وہ نسخہ جہاں مل گیا تفسیر کے ختم تک میری طرف سے ہدیہ ہوگا، خرید لو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو. پیش لفظ مفتی محمود صاحب کا اسارت مالٹا، ہمایوں مغل کوشش کرے ہزاروں کی تعداد میں لائے اور یہ حضرت مدنی کے روحانی اولاد کو تقسیم کرے. اور میری طرف سے حضرت شیخ الاسلام کی روح پر فتوح کے لیے ہی سارے ثواب. حسارت مالٹا کا ایک نسخہ چپا ہوا ہے اور اس پر پیش لفظ مفتی محمود کا ہے. وہ تو دیکھ کیا لکھا ہے حضرت نے, ایک ایک لفظ ایسا لکھا ہے جیسے کوثر و تصنیف سے کوئی لکھتا ہو. مختصر دو ڈھائی صفحے ہیں لیکن دو ڈھائی سو صفحے کے برابر ہے. اور یہ جملے خوب لکھے کہ سیاست کی ظلمتوں میں اور ملکی پراشوب گھٹاؤں میں جب ہماری سانس ڈوبتی ہے اور روح ہمت ہارتی ہے, ہم حضرت مدنی کے عزائم اور استقامت کو دیکھ کر کے اپنی زندگی اور حیات نو پاتے ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں آرام تسلی سے کسی اچھے کتب خانے والوں سے کہو کہ بھائی اسارت مالٹا حضرت شیخ الاسلام کا لکھا ہوا, اس پر جہاں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیش لفظ ہے, مقدمہ ہے, دیباچہ ہے, وہ نسخہ چاہیے. اور کسی نسخے کے میں ذمہ دار نہیں ہوں, وہ نسخہ صحیح تعارف ہوا ہے. اللہ ان ادو الی عباد اللہ, اے فرعونیو سپرد کر دو میرے اللہ کے بندوں کو, یعنی اسرائیلیوں کو بگار سے نکالو, ان پر جو تم نے ظلم برپا کیا ہے اسے ختم کرو, ان کو حریت اور آزادی دو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں دیانت دار. اس سے پتہ چلا کہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے فلاح و بہبود میں اقدامات کرنا یہ بھی علوم نبوت میں سے. علوم نبوت کے وارثین کا کام صرف نماز پڑھانا اور درس دینا اور کتابیں لکھنا نہیں, بلکہ وطن کا استخلاص, لوگوں سے جبر قہر ظلم اور فرعون کی فرعونیت ہٹانا, یہ بھی صف اول کے علماء کا اعلی کردار ہے. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ, اور یہ کہ سرکشی مت کرو اللہ کے سامنے. انی آتیکم بسلطان مبین, میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح غلبہ. وہ برہان نبوت ہے. وَإِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس جو تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے سنسار کر لو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے ہٹ جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ, حضرت نے رب سے مدد مانگی. أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ, کہ بے شک یہ فرائنا سخت جرائم پیش آئے. خدا ان ناکار لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. خدا یہ بدتی اور مشرکین یا تو ان کو ایمان و توحید دے یا ان کانٹوں کو اہل حق کے راستے سے دور فرمائے. اور یا اللہ یہ بے دین ناصر یا عالمی ڈانسر اور یہ پرلے درجے کی چیٹر اور جیب قطرے ہمارے ملک سے دور فرما. اور پاکستان کی مقدس سرزمین اور اس کا چھپا چھپا چاروں صوبے اور اس کے ایک ایک انچ زمین, تمام سرحدات کی حفاظت فرما. خدا ہمارے ملک کے رحمت اور نعمت قائم دائم فرما, اور ہمارے شہر سے دنگ فساد دور فرما. بلوچستان صوبہ سرحد, پنجاب اور پورے ملک سے ظلم اور ظلم کے فوارے بند فرما. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, اللہ نے کہا لے چلو میرے بندوں کو رات و رات. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, بے شک تمہارا پیچھے کیا جائے گا, فرعونی لوگ پیچھے لگیں گے. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, چھوڑ دے سمندر کو خشک. انجن جب آپ سمندر سے گزریں گے تو جہاں آپ کا دم رکھیں گے وہ جگہ خشک ہو جائے گی. کتنی عجیب بات. باہر کہا ہے نہر نہیں کہا ہے. نہر سے پار ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں, سب لوگ پار ہوتے ہیں. جہانگیرے کا دریا ہے دریائے کابل. سخت ترین گرمی کے موسم میں کوہستان کے پہاڑوں کے اور کابل کے پہاڑوں کے برف پگھل جاتے ہیں. تو ویسے دریا اتنے رقبے میں ہے جیسے یہاں سے لے کر کی موڑ اتنے رقبے میں چوڑائی, لیکن ان دنوں میں ہو جاتا ہے اتنے میں جیسے یہاں سے لے کے جیتری کے اسٹاپ پر. اور ہم اس کو پار کرتے تھے, اس کنارے پہ جا کے پل سے چھلانگ مارتے تھے اور پھر وہ ادھر جا کے چھینی اور دوئی چشموں کے پاس نکلتے تھے. پانچ ساتھی تھے, کبھی آٹھ ہو جاتے تھے. دریا کے کنارے ہمارا گھر ہے, والدہ صاحب اور سب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور ساتھیوں کو کہتے کہ بات چیت میں دریا میں جب آدمی نہاتا ہے آواز دور تک جاتی ہے. سین بگاڑا کوڑ دے وہاں کا دمن کوڑ دیتا سین دے. درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے, صرف ہمارے پودے. تو وہاں سے چلانگ مار کے پل کے پاس سے جب بیچ دریا میں آئے نا تو میں نے ساتھیوں کو کہا, میں نے کہا میں ڈوب رہا ہوں. اس نے کہا نہیں ڈوبنے نہیں دیں گے, لیکن اللہ کے لیے ہمیں پکڑو نہیں. اور امر ڈے مجھے پتا ہے کہ جو ڈوبتا ہے اور وہ پکڑتا ہے وہ سخت ہوتا ہے, وہ دوسروں کو بھی دباتا ہے. تو ایک ساتھی نے یہاں سے کندھے دیا, ایک نے یہاں سے کندھے دیا, اور بس یہاں سے لے کر کے گیٹ تک اتنے گئے ہوں گے دریا میں کہ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو. ٹھیک ہو گیا, طاقت بحال ہو گئی, نکل گئے. جب ہم کنارے پر پہنچ گئے تو جہانگیرے میں کوئی مرد اور عورت نہیں ہے جو کنارے پہ موجود نہیں. یہ وہ میلہ لگی تھی کہ دنیا رنگنی وہی ضروری ڈوبی دو عالم مشہور تھا بولے میں تو ڈوبے ہوں. خیر جب میں گھر آیا میری والدہ صاحبہ بہت غمگین تھی اور بڑی روئی تھی. ہماری ایک بڑی خوبصورت بچیا تھی, وہ کٹی ہوئی تھی, اس نے وہ ذبح کرایا تھا. اس اللہ سے دعا میں صدقے میں کہ اللہ یہ لڑکا ڈوب نہ جائے. خیر والدہ صاحبہ نے کئی مہینے تک مجھ سے بول چال نہیں کہ تم نے وعدہ خلافی کیا. آپ نے کہا میں پار نہیں ہوں گا. پار ہونے لگے اور ڈوب رہے تھے. خیر پڑھنے گئے استاد محترم حضرت اقدس مولانا لطف اللہ کے پاس. حضرت نے فرمایا, شرع وقایع آخرین پڑھ رہا تھا, فرمایا کہ پرون استاد سے بھجی مالک کے سو گلوک ڈوبی دو دیر شور ہو جو سوکھ ہو جانا. یا خدا یا بات. حضرت نے فرمایا کل آپ کے اس محلے میں کوئی ڈوب رہا تھا, کنارا لوگوں سے بھرا ہوا تھا, سوکھو. کچھ دیر بعد میں نے کہا جی میں تھا. اچھا چلو شکر ہے اللہ تعالی نے بچا لیا. اوہو آگے کچھ نہیں کہا. تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ میں بھی بچپن میں ایک دفعہ ڈوب گیا ہوں, اور ہندو عورتیں جو کنارے پر کپڑے دھو رہی تھی انہوں نے پکڑ کے نکالا, اور میرے والد صاحب نے پہلے تو گائے اور بھینس ہے سب کاٹی, خیرات کی, لیکن جب چار چھ دن گزر گئے ٹھیک ہو گیا تو کمرے کے اندر جو ستون تھا اس کے ساتھ باندھ لیا اور کوٹی رہتا ہوں نہیں اور ڈڑے پر ڈڑے واڑو لو یہ بیا میں زو یہ تو مہمان جوڑے دھیرے دھیرے پس گئی ہر رض میں موڑ تک اتل چی ارے لڑکے راکھ لی ہو گنا میں حوالے زمانہ سر ڈیرے صدقی ہو گئی دیر خیراتی نے اوپر دم خوشحال تھا ماں خوچے دم بخود شما ہو لگ سارا کے رالا یہ پلار رہا تو یہ خدی غراشا سچل لکھو لو بلدہ در ٹون کل دے پمک آگش دے جو رستنی سر اتڑا گا آو پڑی بانے اتڑا گا آو لوگ گونٹی وائرہ دا ہوا آو ادا سے ہوا لما چھ بالکل مرتے ہوا لما بیا به سلام دې سینې کې تاسو تا تلا سند پار کې دلو کې وترو کې البحر راهوا چھوڑ دریه کو خشک. یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت نے اپنے متبعین کو لے کر کہ جب آگے بڑھے بحر احمر کے ایک کنارہ ہے دریائے نیل وہ سامنے آیا. حق تعالیٰ نے کہا پرواہ نہیں چلو میری مخلوقات سب ہے. انہم جند مغرقون اور وہ فرعونی لشکر غرق ہو کے رہے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ بما اصحاب کے بچ نکلے اور پیچھے سے فرعون اس کے لشکر داخل ہو گئے پانی میں وہ ڈوب گئے. کم ترکو من جنات وعیون کتنے چھوڑے ہیں باغات اور چشمے وزروع الفصل ومقام الکریم اور رہائش گائے باعزت وَنَعْمَتٍ اور خوشیاں کانو فیہا فاکہین جس میں وہ مزے اڑاتے تھے. باغات چشمے رہائش گائے بہترین خوشی اور اس کے اسباب. کذالک ہم ایسا پکڑتے ہیں وَأَوْرَثْنَاها قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے وارث بنائے ان کو اور لوگوں کو. فرعون و فرعون کے سارے لشکر ڈوب گئے. فما بکت علیہم السماء والارض نہ روئے ان پر آسمان و زمین. وما کانوا منذرین اور نہ ان کو مہلت دی گئی. اتنی بڑی تباہی مچ گئی. فرعینہ غرق ہو گئے. باغات رہ گئے. زمینیں اور فصلیں اور نعمتیں خوشیاں رہ گئی لیکن نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مسلم جب مر جاتا ہے تو 40 دن تک جہاں اس نے نماز پڑھی وضو کیا خیر کے کام کیے جہاں سے اس کا رزق آتا تھا جہاں اس کی نیکیاں چڑھتی تھی وہ سب جگہ روتی ہے اور جدائی اور فراق کا ماتم کرتی ہے. اس سے پتہ چلتا کہ کسی کے درد اور غم پر آنسو بہانا شرعاً جائز ہے. واویلا کرنا اور نامناسب کلمات کہنا حرام ناجائز ہے. نوحہ جسے کہتے ہیں وہی زمان غر رو رہا وہی زمان سپینہ رو رہا وہی زمان آسمان نلویا رو رہا سان دیوار اللہ. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین اور نہ انہیں کوئی مہلت.